الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نزول الوحي إليه قال أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وأحيانا يتمثل لي الملك اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو زندگی اور حیات عطا فرمائی ہے دنیا کے اندر اس کو پیدائش عطا فرمائی ہے وجود عطا فرمایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں جو بھیجا ہے مبعوث فرمایا ہے اس کی اصل وجہ وہ انسان کی آزمائش ہے اور انسان سے یہ کہا گیا ہے کہ تم اس زمین میں رہو اس زمین سے فائدے حاصل کرو اس زمین سے اناج اگاؤ جانوروں کی فارمنگ کرو پالو لیکن یاد رکھنا کہ یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ کائنات جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی دست قدرت میں ہے اور اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے اور انسان کے اپنی عقلی تقاضا بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اتنا بڑا نظام اتنی بڑی کائنات اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین اور نہ جانے ایسی کیسی مخلوقات ومما لا یعلمون جو آج تک ہم جانتے بھی نہیں یہ سب کا سب خود بخود پیدا ہو گیا اور خود بخود چل رہا ہے اور اس کا کوئی مصلح کوئی متنبہ کوئی خالق کوئی مربی نہیں ہے یہ دعویٰ اتنا خالی دعویٰ ہے اور اتنا کمزور دعویٰ ہے کہ انسان کی اپنی عقل اگر انصاف سے عدل اور انصاف سے فیصلہ کرے تو وہ اس دعوے کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم نظام جو بنایا ہے اس میں کوئی ایک رتی بھر اور ذرہ بھر بھی کوئی شے وہ بغیر رہنمائی کے بغیر طور طریقے کے بغیر آداب کے نہیں یہ جو لوگ فلکیات کے ماہر ہیں جو لوگ نباتات کے ماہر ہیں جو لوگ حیوانات کے ماہر ہیں یہ ہر روز ایسی قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی عظیم قدرتوں کا کہتے ہیں کہ اگر ایک کسی بھی سیارے کے راستے میں چند ڈگری کا فرق آ جائے جو اس کی پروجیکٹائل ہے جس طرح وہ مستقبل میں جس راستے سے وہ گزرے گا اگر چند ڈگری کا اور چند انچز کا اس میں فرق آ جائے تو آگے جا کے یہ نظام ایسا تباہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بھی باقی نہ رہے اس لیے کہ یہ نظام اس طرح ہے کہ پورا کا پورا مربوط نظام ہے. نہ دنیا سورج سے ٹکرائی, نہ چاند سورج سے ٹکرایا, نہ مریخ سورج سے ٹکرایا, نہ دنیا اور چاند آپس میں ٹکرایا, اور نہ مریخ کسی اور سیارے سے آج تک ٹکرایا ہے. لا شمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں باقاعدہ یہ فرما دیا کہ یہ جو تمام میری قدرتیں ہیں, والقمر قدرناه منازل, چاند اپنے مراحل سے گزرتے ہوئے آگے آتا ہے. لا شمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ رات دن سے پہلے ہو سکتی ہے اور نہ چاند سورج آپس میں ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو سکتے. یہ سب سے سب خود ہو رہے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا, یہ محال ہے, یہ عقل سلیم کے تقاضوں اور مقاصد کے خلاف. لہذا یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ انسان اگر اس دنیا میں رہ رہا ہے اور وقت گزار رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے, اس کو جسم عطا فرمایا ہے, اس کو آنکھیں کان دیکھنا سمجھنا عطا فرمایا ہے, بولنے کی صلاحیت دی ہے, یہ تمام کی تمام اتنی اعلیٰ ترین صلاحیتیں یہ محض اتفاقی طور پہ پیدا ہو گئی بگ بینگ سے اور نہ جانے کون سے دھماکے سے. ایک اور دھماکہ کر دیجئے جس سے ایسا انسان پیدا ہو جائے تو پھر بار بار, یا کوئی ایسا دھماکہ آج تک کسی نے دیکھا ہو, یا کوئی ایسا فلسفہ دیکھا ہو کہ بکری جو ہے وہ چلتے پھرتے کتا بن گئی ہو, یا بلی جو ہے اس سے کوئی اور مخلوق بن گئی ہو. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ انسان یہ بندر سے بنا ہے. والعیاذ باللہ, بندر تو معذب ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوئے اور انبیاء اور رسل کو تنگ کیا, قتل کیا, پریشان کیا, فجعل منهم القردة, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بندر بنا دیا. یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ انسان اس دنیا میں جو وقت گزار رہا ہے, یہ وقت گزارنے میں اس کو علم کی ضرورت ہے. آج بھی دنیا میں جن باتوں کا علم ایک انسان کو ہوتا ہے, اس حوالے سے اس کے عادات, اخلاق, اس کا کام, اس کا مطمع نظر, پوائنٹ آف ویو, وہ ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. اور ایک سنجیدہ انسان, عقل مند انسان, اگر اس کو کسی شے کے بارے میں معلومات نہ ہو تو وہ کہے گا کہ مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں, یعنی میں اس کا اہل نہیں ہوں, یہ میری فیلڈ نہیں ہے, یہ میرا میدان نہیں ہے, میں اس میں زیادہ معلومات نہیں جانتا. اب ایک انسان اس دنیا میں آ گیا اور یہاں پہ وہ وقت گزار رہا ہے, زندگی گزار رہا ہے, بڑھ رہا ہے, آگے جا رہا ہے, اس دنیا کے تمام معاملات, اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ, دنیا میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ, حلال رزق کھانے کا طریقہ, اگر کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے, اس کا طریقہ, یہ سارے کے سارے علوم کی اس کو ضرورت یقیناً ہے اور تھی بھی. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں مرسل فرمایا تو باقاعدہ دنیا کی اشیاء اور ساز و سامان اور اس طرح اوزار جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کا بھی حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو یہ جو ہمارا رہنے بسنے کا طریقہ ہے, کھانے پینے کا طریقہ ہے, چلنے پھرنے کا طریقہ ہے, یہ تمام کے تمام طریقوں کی بنیاد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اور انسان جب جس دنیا میں ہے اور وہ کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہے, نالج لینا چاہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تین ذرائع عطا فرمائے ہیں. ان تین ذرائع کے ذریعے سے وہ مختلف چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے. سب سے پہلا ذریعہ اسے حواس خمسہ کہتے ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری زبان ہے، یہ سب کچھ شامل ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں کیسے کتنی چیزیں ہیں اور کتنے کام ہیں اور کتنے علوم ہیں، اگر یہ حواس خمسہ، بلکہ حواس خمسہ کو چھوڑیے، ان میں سے کوئی ایک سینس وہ ہٹا دی جائے، مثلا آنکھیں اندھی ہو جائیں خدا نخواستہ، تو کتنے علوم ہیں اور کتنی چیزیں ہیں جو سر ہیں۔ اور علم صرف حواس تک محدود نہیں ہے، میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک مقام کعبۃ المشرفہ، مسجد حرام موجود ہے، میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، نہ ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ وہاں سے آواز سن سکتے ہیں۔ اب یہ علم کی رینج اور علم کا میدان اب یہ آگے بڑھ رہا ہے، حواس خمسہ سے بات آگے بڑھ رہی ہے، اب بات شروع ہو گئی ہے عقل۔ آپ کو ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ میں فلاں مقام پہ گیا، وہاں ایسی جگہ تھی، ایسی زمین تھی، ایسے راستے تھے، آپ ان کی تمام باتیں سن کے اس پہ یقین کریں گے، اعتقاد کریں گے، یہ عقل کا فیصلہ۔ اگر آپ تمام سال اور تمام زندگی ایک مقام پہ بیٹھے ہیں اور اپنے حواس جو ہمارے ہاتھ میں ہیں اور جو ہم بہت بڑے ذرائع سمجھتے ہیں علم کے، حقیقت میں بہت ناقص ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے سے دور کی خبر کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات سمجھنے والی تھی، اس لیے میں نے تھوڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اب جہاں پہ عقل کا دائرہ ختم ہو رہا ہے اور جہاں پہ انسان کی ایسے مقاصد یا ایسے مراحل آ جائیں کہ جہاں عقل بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پہ ایک مقام عطا فرمایا ہے ہمیں علم کا، اسے وحی کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف حواس سے انسان کا کام چل سکتا ہے، نہ صرف عقل سے کام چلے گا، اور اگر ان دونوں کو ملا لیا جائے تب بھی کام نہیں چلے گا، تیسرا ذریعہ وحی کا وہ اس کے اندر لازم ہے۔ اگر کسی کی آنکھیں کمزور ہوں یا آنکھیں اندھی ہوں تو وہ کسی چیز کا رنگ نہیں بتا سکتا، کسی چیز کی شبہ، کسی چیز کی تصویر، اس کا شیپ نہیں بتا سکتا۔ اور اگر آنکھیں صحیح ہیں لیکن عقل نہیں ہے تو اس چیز کا نام، اس چیز کی پہچان، اس چیز کے فوائد، خصوصیات، کس 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 مقصد کے لیے ہے کچھ نہیں بتا سکتا، دیکھ رہا ہے سامنے موجود ہے۔ لیکن میرے محترم بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے عالم میں جتنے بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان کی بہترین رہنمائی فرمائی ہے اور ان کو ہدایت کا سامان عطا فرمایا ہے، اور انسان کی جہاں رہنمائی کی ضرورت پیدا ہوئی وہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرما کر جناب نبی کریم محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف اوقات میں، مختلف مقامات پہ، مختلف اقوام میں، وقتاً فوقتاً اپنے خاص بندوں کو چن کے ان پر وحی کا نزول فرمایا ہے اور اللہ تعالی کا وہ پیغام آگے پہنچایا ہے۔ اتنی سی بات کہ یہ قرآن کا نزول، یہ آسمانی وحی کا نزول، اللہ تبارک و تعالی کے دین کا نزول، یہ جس طرح انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، جس طرح انسان کو سونے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، جس طرح انسان کو ایک کامل عقل کا مالک ہونا ضروری ہے دنیا میں وقت گزارنے کے لیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دینی رہنمائی اور عبادت کے لیے لازم فرما دیا ہے کہ وحی کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرے۔ اور صرف اور صرف اپنی عقل کے غلام ہو جانا یہ ناکافی ہے، اس سے گمراہی پیدا ہوگی، اس سے ہدایت نہیں ملے گی، اور صرف اور صرف اپنے حواس کے اوپر اعتماد کر کے آگے چلنا یہ بھی ناقص علم ہے، محدود علم ہے، اس سے وہ ہدایت کا سامان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خلقت فرمائی ہے، پیدا فرمایا ہے، اور اب اس کے بعد جو آگے کے مراحل ہیں اس میں انسان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ دیکھیے نا، تمام مخلوقات ہیں دنیا کے اندر، کیسی کیسی چیزیں ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ جو اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہو. ہاں تم لوگ ان کی تسبیحات سمجھتے نہیں. تو جب جرن کرن تسبیحات بیان کر رہے ہیں, جب شجر اور نجم اور شمس اور قمر تسبیحات بیان کر رہے ہیں, تو یہ ایک انسان اتنا نافرمان کیوں ہے کہ اس کو نہ عبادت کی ضرورت ہے, نہ تسبیح کی ضرورت ہے, اور نہ اپنے رب کے شکر کی ضرورت ہے؟ نہیں, یہ بات صحیح نہیں. اور اس گمان اور اس بات کے مقابلے میں دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف انبیاء. یعنی جب ایک انسان اس تلاش میں نکلے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں, میں اپنے رب کا شکر بجا لاؤں, میں اپنے رب کی رضا کا مستحق ہو جاؤں, اور وہ اس تلاش میں جب وہ علم کی تلاش کرے گا تو اس کو انبیاء کرام کی تعلیمات مل جائیں گی, اس کے اوپر چلتے ہوئے اپنے رب کی تعلیمات پہ عمل کر لے گا. اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور سید الانبیاء والمرسلین ہیں, ان پر وحی کا نزول فرمایا ہے, اور یہ وحی کا نزول یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کتاب کا نزول ہے. قرآن کریم کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے. ایک مرتبہ لوح محفوظ سے بیت المعمور, امام نسائی رحمت اللہ علیہ, اسی طرح بیہقی, اسی طرح حاکم, یہ تمام جتنے ائمہ حدیث ہیں انہوں نے اس بات کو بارہا نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا نزول وہ مختلف مواقع پہ فرمایا ہے. لوح محفوظ سے بیت المعمور میں جو قرآن کریم آیا ہے یہ ایک بار آ رہا ہے پورا کا پورا مکمل, اور پھر وہاں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور آپ کے صدر مبارک پہ جو نزول ہوا ہے وہ پھر نجمن نجمن یعنی آہستہ آہستہ آگے ہوا ہے. 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ وحی کا نزول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے. یہ وحی کا نزول کیا ہوتا تھا, کیسے ہوتا تھا, یہ جاننا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ایک صحابی نے سوال کیا ہے, بخاری شریف میں بالکل ابتدا میں جو حدیث ہے اس حدیث کے شروع میں جو ہیڈنگ یعنی باب قائم کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے, باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کیسے ہوتا تھا. آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں, حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ کیف تنزل الوحی الیک, اے اللہ کے رسول آپ پہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے مجھے بتائیے. صحابہ کو شوق ہوتا تھا کہ ہم بھی دیکھیں. اس کا جو جواب ہے وہ جواب بڑا عجیب ہے, اور وہ آسمانی کلمات ہیں اور آسمانی کیفیات ہیں. انسان کی کیفیات اس طرح عام انسان کے غیر عربی کی بہت مشکل. اب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس, میرے پاس کبھی کبھی وحی آتی ہے جیسے گھنٹی بج رہی ہے. عجیب بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جواب دیا کہ میرے پاس وحی اس طرح نازل ہوتی ہے جیسے ایک مسلسل آواز ہوتی ہے نہ ختم ہونے والی جس کا شروع اور انتہا کا پتہ نہ چل جاتا. اور آج بھی اگر سائنسی نقطے سے دیکھ لیا جائے جو گھنٹی ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں ان میں آواز کیوں پیدا ہوتی ہے, اس لیے کہ اس میں ایکو ہوتا ہے آپس میں, آواز ٹکرانے سے خاص آواز پیدا ہوتی ہے جس کی لہریں وہ آپس میں مل جل جائے, اگر ان کو جدا جدا کر دیا جائے تو یہ گھنٹی کی آواز کا سمجھ جائے. اور اللہ تبارک و تعالی کا کلام وہ اللہ تعالی کی صفت ہے, اللہ تعالی کے نزول وہ اللہ تعالی کی ذات اقدس کی طرف سے ہے. اللہ تعالی جسم سے پاک ہیں, اللہ تعالی جہت سے پاک ہیں, اللہ تعالی طرف سے پاک ہیں. انسان جب بات کرتا ہے تو آمنے سامنے ہوتا ہے, جب اللہ کا کلام آ رہا ہو تو اس کی کیفیت مختلف ہے. احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، میرے پاس جب وہی آتی ہے تو ایک مسلسل گھنٹی جیسی آواز ہوتی ہے، یعنی آسمان سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کا نزول ہو رہا ہو تو وہ انسانی کلام اور اس کائنات کے اندر موجود کیفیات سے مختلف ہے. اور وہ اشقہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو یہ مسلسل آواز والا طریقہ ہوتا ہے یہ میرے اوپر بہت حیران مشکل ہے. یہ وحی کا نزول کس طرح ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حب بالیہ الخلاء، آپ کو تنہائی اچھی لگتی تھی اور لوگوں سے، بازاروں سے، لوگوں کے چہل پہل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنارہ کش ہو کے اور تشریف لے جاتے تھے غار حرا میں، وہاں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت، اس کی تقوی میں مشغول تھے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، علماء کرام ترجمہ کرتے ہیں، آپ کو ہم نے پایا ہماری تلاش میں، فہدا بس ہم نے آپ کو اپنی طرف ہدایت دے دی. دیکھتے ہیں کہ ایک دن فرشتہ انسان کی شکل اور کہتا ہے کہ اقرا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کیا، بھیجا، اردو میں کیا کہیں، دبایا، ایسا دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ جبرائیل امین سے گلے ملے اور اس کو برداشت کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں دوسرے جو مقامات میں موجود ہے کہ یہ قرآن کریم کا نزول اگر یہ کسی اور پہ ہو جاتا، پہاڑ پہ ہو جاتا، تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. دوبارہ سے کہا اقرا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، قریب کیا، بھیجا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشقت کی انتہا ہوئی. اقرا پڑھیے، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پھر آپ کو قریب کیا، بھیجا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے سینے سے جدا کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس کے نام سے جس نے پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گویا ہو گئی اور یہ قرآن کی ابتدائی پانچ آیات، اس کا نزول ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی لے کے اور وہاں سے تشریف لائے. لیکن ظاہر بات ہے اتنا بڑا کام ہے، اتنا عظیم مقام ہے، اتنی مقدس کتاب کا نزول ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت شاک تھی، اس پر بہت گراں گزرا. اور یہاں پہ پھر وہ مقام آتا ہے کہ جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، کلا لا یخزیک اللہ، خدا کی قسم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتفضل کلا، اور آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور ضیوف مہمانوں کی آپ مہمانی کرتے ہیں. یہ تمام انبیاء کے کام ہیں، انبیاء کی نشانیاں ہیں اور کر رہے ہیں آپ. اور ورقہ ابن نوفل کے پاس تشریف لے گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، اس نے دیکھا، اس نے گواہی دی کہ یہ وہی آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہماری کتابوں میں وعدہ موجود ہے، من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، سورہ صف میں پوری آیات موجود ہے. اور اس کے بعد تین سال تک فترۃ الوحی کا زمانہ، تین سال تک کوئی وحی کا نزول نہیں. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اجیاد کے مقام پہ یا اس کے علاوہ مختلف اقوال، ایک عجیب اور غریب فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام وہ موجود ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، پورا کا پورا افق ان سے بھرا ہوا ہے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کے آئے ہیں, مخاطب ہیں, یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور اب اپنی قوم کو ڈرائیے, وثیابک فطہر, طہارت شروع کیجیے, والرجز فاہجر, اور یہ جو تمام بدعقائد اعمال ہیں ان کو چھوڑ دیجیے, ولا تمنن تستکثر, تمام آیات آگے سلسلہ چلتا گیا, یہ وہ مقام ہے, دثرونی دثرونی, پھر اس کے بعد وحی کا نزول, یا ایھا المزمل, اے کمبل پر کمبل اوڑھنے والے, قم اللیل الا قلیلا, رات کو اٹھئے نماز پڑھیے, یہ وحی کا نزول ابتدا. نون والقلم وما یسطرون, ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ بالکل درست ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, نبی ہیں, آپ کو خدا نخواستہ بے وقوف یا پاگل نہیں. طہ, ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, اے پیغمبر یہ قرآن آپ کے اوپر مشقت بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے, یہ تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. یہ ہے وہ ماحول اور یہ ہے وہ طریقہ اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے وہ آثار جو آج ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عظیم احسان فرما کے قرآن کریم ہمارے سامنے بھیجا ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں, ہم اس کو سنتے ہیں, ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں, ہم اس کو نماز میں پڑھتے ہیں, اور یہ واقعی واحد وہ چشمہ ہدایت اور نور کا مینارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت تک آنے والی مخلوقات کے لیے اسی کتاب میں ہدایت کا سامان رکھا ہے. اس کتاب کے ہونے کے بعد کسی اور کتاب, کسی اور کلام, کسی اور تعلیم, کسی اور تمدن, کسی اور مذہب, کسی اور عادات و اطوار و معاشرت, کسی اور خاندانوں کی ضرورت نہیں ہے. اس قرآن کریم کے اندر احکام بھی موجود ہیں, اس قرآن کریم کے اندر قصص بھی موجود ہیں, اس قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کے احوال, اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا انجام, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے والوں کی جنتیں, ان سب کا ذکر موجود ہے. لہذا یہ قرآن یقیناً الا کافتا للناس, پورے کے پورے لوگوں کے لیے, کافہ کے اندر تمام مخلوقات آ جاتی ہیں, جنات اور انسان. پھر آگے وحی کی مختلف صورتیں ہیں, وحی کی مختلف اوقات میں, مختلف مقامات پہ, مختلف طریقوں سے نازل ہوتی تھی. انشاءاللہ تعالی اگلی مجلس میں اس کے اوپر کلام کریں گے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا حاجة الا قضيتها, يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیں, جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما دیں. ہمارے یہاں کے بزرگ نمازی اور بہت ہی مشفق بزرگ بدر الدین صاحب, وہ کچھ عجیل ہیں, ان کے گھر میں اور بھی افراد عجیل ہیں, اس دعاؤں کی درخواست کی ہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے تمام گھرانے کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے ڈاکٹر عتیق صاحب جامعہ عربیہ احسن العلوم کے ارکان میں سے ایک رکن ہیں, اور حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی محبوب خادمین میں سے ہیں, ان کے یہاں بھی کسی کی طبیعت خراب ہے, دعا کیجئے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما دیں. ہمارے بہت ہی محبوب ساتھی اور جامعہ عربیہ احسن العلوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے ارتضا بھائی کے والدہ بھی طبیعت کے ساتھ دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گھروں میں خیر برکت عافیت کا نزول فرمائے, اور یہ وبا کرونا کی اور یہ فتنہ مصیبت آفت, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جلد جلد سے چھٹکارا عطا فرما دیں. پاکستان کے چپچے چپچے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے. یہاں کے مسلمان, یہاں کے کلمہ گو, یہاں کے نمازی, یہاں کے مبلغین, یہاں کے علماء طلباء, یہاں کے تمام رہنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خوب دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں کے جتنے بھی حفاظتی ذرائع ہیں اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسائل عطا فرمائے ہیں, ان کو کامیاب بنائے. دشمن, حاسدین اور برا سوچنے والے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے, مستقبل میں بھی حفاظت فرمائے. جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں, اس کے متعلقات, خصوصاً جو آج کل ہمارے یہاں کچھ تعمیراتی کام ہو رہے ہیں, دعا فرمائے مستقبل میں بھی کچھ ارادے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو آسان فرمائے اور دین کے اس عظیم قلعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیامت دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.